اور یہ مناسبت غیبیہ ہے کہ جب میں باندھا جاتا ہوں تو مولانا بالکل عجیب و غریب اکرام اور محبت فرماتے ہیں. میں اس کو اپنی نعمت اپنی سعادت سمجھتا ہوں. اور مناسبت جو ہے یعنی مولانا نے لکھنؤ اسٹیشن پر ایکس رے کرانا تھا, 2.5 گھنٹے وہ ریل لیٹ تھی, تمام ڈاکٹروں کے پیغام آ رہے تھے کہ آپ چلیے جلدی. مولانا فرما رہے تھے کہ میں اس وقت اپنا ایکس رے کرا رہا ہوں, یعنی اس اور فرمایا جب تک ریل نہیں چھوٹے گی لکھنؤ سے میں نہیں ہٹوں گا. یہاں بہت بڑی محبت ہے, اللہ تعالیٰ مولانا کو اپنی شان کے شایان شان جزا عطا فرمائے, محبت کی جزا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, کہ یہ محض مناسبت کی بات ہے. جس کو جس سے مناسبت ہوتی ہے تو مولانا فرماتے ہیں کہ جب مناسبت ہوتی ہے تو اس کو دیکھتے ہی قلب میں انشراح اور نشاط اور گفتگو کے لیے تقاضے پیدا ہوتے ہیں. چاچا آرومی نے مناسبت کی شرح جو فرمائی کہ جو شیشے نطق از نشان دوستی, گویائی میں جوش پیدا ہونا علامت دوستی کی, یعنی قلب میں مناسبت ہے, دل سے دل ملا ہوا ہے. اور اگر دل سے دل نہ ملا ہو تب اس پر میرا شعر ہے اردو کا, آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, عمر بھر ناؤ پر بیٹھے مگر ساحل نہ ملا. یہ فقیر کا شعر ہے. ایک دیہاتی ہوش ہوں اٹھیا, میرا ضلع بہت حضرت, میرا ضلع بہت چھوٹا سا گاؤں, بالکل میں دہخانی ایسا تھا کہ شہری لڑکوں سے بات کرتے ڈرتا تھا کہ کہیں ہر وقت اعتراض کریں گے. مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کے صدقے میں اور بزرگوں کے صدقے میں, حضرت شاہ ابرار صاحب نام برکات ہوں اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ, 3 سال تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاص تھا, مسلسل 3 سال پڑھنے کے زمانے میں 3 سال تک عصر سے 11 بجے رات تک میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے پاس بیٹھتا تھا, جب میرا تعلق کہیں نہیں تھا, اس وقت ہم پڑھائی کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو زبان بھی عطا فرما دیتے ہیں, قلب بھی عطا فرما دیتے ہیں اور قلم بھی دے دیتے ہیں. زبان, قلب اور قلم, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. یہ عرض کر رہا تھا کہ محبت کی علامت کیا ہے, کیسے معلوم کہ ہم کو ان سے مناسبت قلبیہ ہے. آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا تو کیا ہوگا, عمر بھر ناؤ پر بیٹھے مگر ساحل نہ ملا. اور جب مناسبت ہوتی ہے تو معروف فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جس سے مناسبت ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہی مضامین قیامت شروع ہو جاتی ہے. جو شیشے نطق از نشان دوستی, گویائی میں جوش پیدا ہونا علامت ہے دوستی, جو شیشے نطق از نشان دوستی اور بستگی نطق از بے الفتی, گفتگو کا بند ہونے لگے تو یہ علامت ہے بے الفتی. ہر کی دل بر دید کہ مانت خمش, بلبلے گل دید کہ مانت خمش, بلبل جب پھول دیکھتا ہے خاموش نہیں رہ سکتا. اور ہر کی دل بر دید کہ مانت ترش, دلبر کو دیکھ کر کہاں تر شروع اور چہرے پر انقباض کیسے آ سکتا ہے. البتہ بعض عاشقوں میں تحصیل جو ہے گویائی کے بجائے وہ حیرت زدگی پیدا ہو جاتی ہے, متحیر تحیر بھی ایک عشق کی شان, جس کو مولانا رومی نے دوسری جگہ فرمایا کہ گرچہ تفسیر زبان, گرچہ تفسیر زبان روشن گرس, اگرچہ زبان سے تفسیر محبت روشن گر ہے لیکن عشق بے زبان روشن ترس, لیکن عشق بے زبان ہی روشن تر ہے. سانچہ مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پشاور کے بزرگ, جن کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے البکا کا لقب دیا تھا, بہت رونے والا, ان کے پشاور میں ہر وقت رونا, پوری نماز میں ایسے ایسے سینہ ہلنا اور سلام پھیرتے ہی رونا شروع کر دینا. تو میں نے وہاں دوست احباب بھی تھے, میں نے حضرت کی شان بکا پر ایک شعر عرض کیا کہ ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں, ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں, اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھی, اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھی. بس بعض بزرگوں کے حالات ہوتے ہیں الگ. بہرحال مجھ کو مولانا قاری صدیق صاحب سے بہت ہی مناسبت اور محبت محسوس ہوتی ہے, اور کذالک مولانا بھی ایسے ہی فرمایا مجھ سے. تو مولانا نے اس دفعہ لکھنؤ میں فرمایا کہ 3 مہینے کے لیے آؤ ویزا لے کر, اور اپنے لیے فرمایا اتنی مصروف زندگی, ادارہ چلانا آسان نہیں, کثیر الاولاد جو ہوتا ہے جہد البلا میں مبتلا رہتا ہے, چنانچہ اللہم انی اعوذ بکا من جہات البلاء کی تفسیر کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کو نقل کیا ملا علی خاری نے شرح مشکات میں، کہ جہات البلاء کیا چیز ہے جس سے پناہ آئی ہے؟ قلت المال و کثیر العیال. قلت المال المراد بے جہات البلاء، قلت المال و کثیر العیال. تو محتمیم جو حموم سے ہے، حمون کو بعد استعال ملے گئے، کیونکہ محتمیم جو ہے یہ حمون کو اس کرتا ہے، ماخذ تک ہر وقت غرق رہتا ہے یہ حمون میں. لہذا اس کے باوجود مولانا کا یہ فرمانا کہ میں تین مہینہ تمہارے ساتھ تم کو اپنے ساتھ لیے رہوں گا، اور جگہ جگہ جہاں پھرو گے ہم بھی پھریں گے، اور اس طرح سے تصوف اور شعبے تزکیہ نفس کو زندہ کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اختر کو مولانا کے حسن ظن کے مطابق ایسی زبان عطا فرما دے کہ جس سے حق تعالیٰ کی محبت کا نشر سارے عالم میں ہو. اور یہی بات پھر مولانا مجیب اللہ نے مجھ سے فرمایا جب اعظم گڑھ میں ان کے مدرسے میں بیان ہوا، انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ بھئی جو میرا بھی یہی ارادہ ہے کہ اگر آ جاؤ تو میں مدرسہ چھوڑ کر تمہارے ساتھ رہوں گا، کیونکہ اس زمانے میں مدارس تو بہت ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے درد کے مدرسے نہیں ہیں. مدارس بہت مگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے درد کو پیش کرنا اس زمانے میں زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ترقی امت کی جو ہے کمیات سے نہیں ہوتی، کیفیات سے ہوتی، کیونکہ کمیات کی ترقی ناممکن ہے. شریعت نے جو میٹر جو حدود بندی کر دی، تین رکعت مغرب کی کوئی چار رکعت ترقی کر کے نہیں پڑھ سکتا، دو رکعت فرض فجر ہے اس کو کوئی چار نہیں پڑھ سکتا، سفر میں دو رکعت جو پڑھنی ہے آدھی فرض اگر کوئی ترقی کر کے اس کو چار پڑھ دے تو کچھ نہیں قبول، وہی آدھی پھر دو قضا کرنی پڑے گی. ورنہ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ ایک بیچارہ مسافر ہے، حالت سفر کی مشقت کے باوجود دو کے بجائے چار پڑھ رہا ہے، اس کو تو انعام ملنا چاہیے عقلاً، لیکن عقل کی بنیاد پر شریعت کو نہیں رکھا گیا ہے. شریعت کی بنیاد امر الہی پر ہے اور عظمت الہیہ پر ہے. لہذا یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بہت بڑی نعمت ہے، یہ کیفیات ہیں. ایک شخص، ایک لاکھ انسانوں نے تین رکعت مغرب پڑھی، ہر کمیت سب کی وہی ہے جو صاحب، سب کی کمیت تین رکعت ہے یا نہیں؟ ایک دس لاکھ حاجیوں نے پڑھی تین رکعت مغرب، کمیت میں کسی کی ذاتی ہے؟ اگر کوئی تین کے بجائے چار پڑھ لے ختم، نمازی نہیں ہوگی. لیکن کس کی نماز کس کیفیت سے ادا ہوئی، اس پر ترقی ارتقاء ہے، منازل ارتقاء عبادات کے کیفیات قلبیہ روحانیہ احسانیہ پر موقوف ہیں. جس کیفیت احسانی کے ساتھ جس نے نماز ادا کی، اس کی تین ہی رکعت تین کروڑ ہو جائے گی. ہر ایک کیفیت احسانی کیا چیز ہے؟ کیفیت احسانی متن حدیث تو یہ ہے، انتابود اللہ کا انکا ترا، اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور چونکہ جب آنکھیں بنائی جاتی ہیں تو پٹی بندھی رہتی ہے، اس لیے یہاں کا انکا ہے، دنیا میں پٹی بندھی رہے گی. جب روح نکل جائے گی تو انکا کاف نکال کر اللہ تعالیٰ کاف کی پٹی ہٹا کر انا کر دیں گے، پھر وہاں بالکل انہیں آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے انشاءاللہ. شاہ عبد الغنی صاحب کی تقریر رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے تھے کہ جس زمانے میں آنکھ کی بنائی جاتی ہے اسپتالوں میں تو پٹی بندھی رہتی ہے، لہذا یہ کاف کی پٹی بند لگا دیا، کان نہ کا کہ گویا کی دیکھ رہے ہو، گویا کی کاننا لگا ہوا ہے، یہ کاننا جا کر جنت میں انا ہو جائے گا، یہی کاننا جنت میں جا کر انا ہو جائے گا، اور کاف کی پٹی ہٹا دیں گے. یہاں تقوی سے، گناہ کے ترک کرنے کے غم کو برداشت کرنے سے، اپنی نظر کی حفاظت اور قلب کو غور اللہ کی حرام حلاوت سے اپنی حفاظت، وہ ظالم شخص جو اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر کے اپنا جی خوش کرتا ہے، میں ہوں کوئی بھی ہو، یہ بہت بڑی حیا کے خلاف بات ہے کہ جس مالک کی کھائے اور اس کی نہ گائے اور نفس کی گائے، دشمن کو خوش کرے. بس ایک ہی جملہ اگر ہمارے قلب میں اللہ تعالیٰ اتار دے، ہمارے قلب میں، آپ کے قلب میں، کہ ہم ایک سانس اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کی راہ سے کبھی اپنا جی نہ خوش کریں، تھوڑا سا چار انگل دو انگل کھلا رکھو بھائی، آنے میں پھر مشکل ہوتی ہے. مولانا سے دعا لینی ہے کہ حضرت ہمارے لیے بھی، سب کے لیے آپ یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان اور ایسا یقین، ایسا حضور قلب عطا فرمائے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس اللہ پر فدا ہو، اللہ تعالیٰ پر، اور ایک سانس بھی ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں، ان کو ناخوش کر کے اپنا جی نہ خوش کریں حرام خوشیوں سے.
اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر کے اپنا جی خوش کرنا بتاؤ حلال ہے یا حرام؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اپنے بیت اللہ کی برکت سے، اپنے اس مبارک گھر اور اس مبارک شہر کے صدقے میں، بلد امین کے صدقے میں، اس ذرے عرض کے صدقے میں جس پر سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے چل کر بکریاں چرائیں، اس ذرے پاک کے صدقے میں جس پر آپ کا سجدہ نبوت ادا ہوا ہے، اس مطاف کے صدقے میں جس پر آپ نے طواف کیا ہے، اس ملتزم کے اس حصے کے صدقے میں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک لگ کر آہ و فغاں اور دعائیں مانگی امت کے لیے اور اپنے لیے، اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ایمان و یقین عطا فرما دے کہ ہم ہر سانس اپنے اللہ پر فدا کر دیں، اپنے نفس حیات کو اور زندگی کی سانس کو خالق حیات اور خالق زندگی پر فدا کر دیں. کیا مطلب؟ کہ نیک اعمال میں اپنے کو مشغول رکھیں اور ایک سانس بھی ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں، یعنی ان کی ناخوشی کی راہوں سے، ان کی ناخوشی کی راہوں سے یعنی گناہوں کے راستوں سے اپنا جی کو، اپنے جی کو، اپنے دل کو حرام خوشی درآمد نہ کریں، امپورٹ نہ کریں، استیراد نہ کریں. تین زبان سنیے، امپورٹ انگریزی لفظ ہے کیونکہ مسٹر لوگ بھی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، اور مسٹر کو جب تک ٹر نہ ملے اس کو پورا لطف نہیں آتا. اس لیے جب میں کہتا ہوں کہ فجر کے بعد، مغرب بعد یہ پڑھ لیا کرو تو اتنا مزہ نہیں آتا، جب کہتا ہوں آفٹر فجر اور آفٹر مغرب یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو، آفٹر کی انگریزی کے معنی بعد میں، فجر بعد مغرب بعد، تو مسٹر جب آفٹر سنتا ہے تو اس کا چہرے کو میں دیکھتا ہوں شگفتہ ہو جاتا ہے، مسکرا تو دیتا ہے فوراً سے. وہ ساؤتھ افریقہ والے بھی اس کو خوب وہیں سے سیکھا میں نے، ساؤتھ افریقہ میں درس تفسیر انگریزی میں ہوتی ہے، انگریزی میں کرتے ہیں، اور اس میں یہی وظیفے وغیرہ جو بتاتے ہیں فجر بعد مغرب بعد، تو کہتے ہیں آفٹر فجر اور اینڈ آفٹر مغرب. اور مجھ سے فرمائش کی کہ تم ایک ایسی کتاب لکھو جس کا نام ہو ایکسیڈنٹ آف حسن اینڈ عشق، جس میں لینڈیں نکل جاتی ہیں، سوئٹزرلینڈ جتنے لینڈ ہیں ان لینڈوں سے بھی دور رہو. بہرحال انہوں نے انگریزی میں کر دیا ترجمہ ہماری کتاب روح کی بیماریاں ان کا علاج، حسن عشق کا تصادم اور اس کے ڈینڈ کا علاج، یہ انگریزی میں شائع کر دیا، اور خوشگوار ازدواجی زندگی بھی انگریزی میں چھپ گئی جو میاں بیوی کے جھگڑے رہتے ہیں، بہت عمدہ کتاب ہے. بڑے ٹیلی فون آئے کہ ہمارا شوہر ڈنڈے لگاتا تھا اب صرف انڈے کھلاتا ہے، اور ڈنڈا رکھ دیا، شکریہ ادا کیا، دعائیں دیا خواتین نے. بہت اہم کتاب ہے یہ، اردو میں اور انگریزی میں بھی چھپ گئی ہے، اور اردو میں تو ہے ہی. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کعبے مشرفہ اور مکرمہ کے صدقے میں، اور جتنے اولیاء صدیقین ابابیل اور اکاتیب آئے ہوئے ہیں، اللہ کے روح زمین کے بڑے بڑے اولیاء اللہ آئے ہوئے ہیں، ان کے صدقے میں، ان کی مناجات کے صدقے میں، اور اس مطاف کے صدقے میں جس میں سارے دنیا کے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک نے بھی طواف کیا ہے، اس سرزمین کے صدقے میں جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ کے علاوہ سے ان کے اصحاب نے بھی طواف کیے ہیں، اور سارے اولیاء اللہ جتنے جنہوں نے حج کیا، ایسی مبارک کے خطے عرض کو اللہ تعالیٰ اختر آپ کی رحمت کا واسطہ بناتا ہے کہ ہم سب کو ایسا ایمان اور ایسا یقین عطا فرما دیجیے کہ ہماری ہر سانس آپ پر فدا ہو اور ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں. یعنی کیا مطلب؟ کہ گناہوں کے راستوں سے اپنا حرام خوشیوں سے اپنا دل خوش نہ کریں. جس کا دل حرام خوشیوں سے خوش ہوتا ہے واللہ کہتا ہوں کہ اس کے تبسم کے زیر لب ہزارہا علم اور غم اور پوشیدہ ہوتا ہے. کیا جانے وہ ظالم کی خوشی کیا چیز ہے، حرام خوشیوں سے ہمیشہ غیر مکیف رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کو ناخوش رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زمین پر غمگین اور ناخوش رکھنے کا اعلان فرماتے ہیں. یہ صرف تصوف کا مسئلہ نہیں ہے، تصوف اختر کے نزدیک وہی ہے جو مستند ہو قرآن پاک اور حدیث پاک سے. لہذا دیکھو اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، دو اعلان سنیے، دو اعلان قرآن پاک کا، کہ اگر اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اور اعمال صالحہ کرو، یعنی میری فرما برداری کی حیات اختیار کرو، چاہے تم کو کتنے ہی گناہ چھوڑنے میں غم ہو لیکن تم میری فرما برداری اختیار کرو اور میری نافرمانی کی زندگی سے رجوع کر لو، اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ اور حرام راستوں سے زرکشی بھی نہ کرو. سرکشی و زرکشی کا قافیہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کس لیے جاتے ہو گناہوں کے مواقع پر؟ مزہ اڑانے کے لیے؟ سن لو، ایمان اور اعمال صالحہ اور فرما برداری کی حیات سے ہم ضمانت لیتے ہیں، ہم تمہارے حیات کے خالق ہیں، تمہاری خوشی و غم کے مالک ہیں، ہمارا اعلان یہ ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم تمہیں ضرور ضرور لان تاکید بانون ثقیلہ سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور ضرور بالطف حیات دیں گے. ترجمہ حکیم الامت ہے یہ، بالطف حیات. تو اے میرے دوستو اور اے نالائق اخر، تو کہاں تلاش کرتا ہے لطف کو؟ اللہ تعالیٰ جو خالق حیات ہے ہماری زندگی کا، وہ تو یہ اعلان فرماتے ہیں کہ لطف میری عبادت اور فرما برداری میں، کہاں جاتے ہو لطف حرام تلاش کرنے کے لیے؟ بتاؤ بھائی، معلوم ہوا بالطف زندگی کا نسخہ مل گیا. کس کی جانب سے؟ خالق حیات کی طرف سے، جو ہماری زندگی کا خالق اور مالک، جو خوشیوں کو پیدا کرتا ہے، جو اتنا قادر ہے کہ کانٹوں میں ہنسا دیتا ہے، اور جو اتنا قادر ہے پھولوں میں رولا دیتا ہے. معلومی فرماتے ہیں ایک شخص باغ میں بیٹھا ہوا ہے، ہاں یکے در باغ ترش و نامراد، باغیچے میں ہے، گملے اور پھولوں میں ہے، اور رو رہا ہے. بیٹے کو کینسر ہے، جوان بیٹا مر رہا ہے، یا اس کو کینسر ہے، کسی بلا میں اللہ نے مبتلا کر دیا. تمام گملے اور سارے بنگلے اور پھولوں کے جھرمٹ میں وہ رو رہا ہے. ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت اور تعلق میں اللہ کی دولت سے اس کی روح کو آشنا فرمایا، اور کانٹوں میں لیٹا ہوا ہے، دھوپ بھی چھن چھن کے آ رہی ہے، مگر مسکرا رہا ہے تعلق میں اللہ کی دولت کے صدقے میں. اس پر ایک شعر پیش کیا کرتا ہوں. وہ گرمی ہجراں و تیری یاد کی خون کی، وہ گرمی ہجراں و تیری یاد کی خون کی، جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے. وہ گرمی ہجراں و تیری یاد کی خون کی، جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے. ایک خطا بھی اپنا یاد آیا، میری شاعری بھی میرے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے. میں نے شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، کسی شاعر کے سامنے میں نے زانو ادب طے کیا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، مگر شاعروں کی میں نے تلمیزیت نہیں اختیار کی. کسی نے کہا تم کو کیسے شاعر بن گئے، میں نے کہا مجھ کو ہمارے درد نے شاعر بنا دیا. مجھ کو ہمارے درد نے شاعر بنا دیا. لہذا سنیے، کبھی مصائب ہم سب کو آتے ہیں، کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر ادنا سے ادنا امتی تک مصائب آتے ہیں. اس میں کیا راز ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. کس طرح محبت کی بریانی پکانے کے لیے کسی کو ہلکی آنچ دیتے ہیں کہ دم پر ہے، قریب ہے، زیادہ آنچ دینے سے جل جائے گی، اس کو ہلکا دم دیتے ہیں. اور کسی کو ابھی بالکل کچا چاول ہے تو ذرا تیز آنچ دیتے ہیں غم، مگر غموں سے سب کو گزارتے ہیں. اب میں اس پر ایک شعر پیش کرتا ہوں. اس نے جب وادی حسرت سے گزارا مجھ کو، ہر بنے منہ سے میرے خون کا دریا نکلا. اس نے جب وادی حسرت سے گزارا مجھ کو، ہر بنے منہ سے میرے خون کا دریا نکلا. اب سمجھیے، بعض وقت ایسے مصائب آتے ہیں کہ جس طرف جاتا ہے دھکے کھاتا ہے انسان، کہیں نشیمن نہیں ملتا اس کو. اب اس پر میرا شعر. بجلیوں سے آشیانہ جل گیا، بجلیوں سے آشیانہ جل گیا، بے نشیمن شاخ پر بیٹھے ہیں ہم. آپ ذرا تصور تو کیجئے کیا کس درد کی داستان اس میں پوشیدہ ہے. بجلیوں سے آشیانہ جل گیا، بے نشیمن شاخ پر بیٹھے ہیں ہم. مسکرانا میر ایسے حال میں، مسکرانا میر ایسے حال میں، کوئی دولت بھی لیے بیٹھے ہیں ہم، کوئی دولت بھی لیے بیٹھے ہیں ہم. یعنی مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو شگفتہ ہیں، متبسم رکھتا ہے. ایک صاحب نے کہا صاحب غم میں تبسم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ایسے ہوتا ہے. اس پر بھی ایک شعر سنیے. صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، صدمہ و غم میں میرے دل کی تبسم کی مثال، جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے. جب نسیم میں یہ طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نسیم سحری، کلیوں کو کانٹوں کے درمیان گھرے ہوئے بھی وہ شگفتہ کرتی ہے، تو خالق نسیم کا کیا عالم ہوگا. خالق نسیم جس کے قلب کی کلیوں کو شگفتہ کرنا چاہے، اس کے عالم کا کیا عالم ہوگا، اس کی شگفتگی کے عالم کا کیا عالم ہوگا. خالق عالم سے پوچھا چاہیے، خالق عالم سے پوچھا چاہیے. یہ بھی ایک مصرع بن گیا ہے، خالق عالم سے پوچھا چاہیے، یا جس کو اللہ نے یہ عالم بخشا ہو اپنے رحمت سے، اس سے پوچھا. اسی قطع میں پھر دوسرا رخ بھی پیش کیا ہے کہ بجلیوں سے آشیانہ بچ گیا، بجلیوں سے آشیانہ. بھائی دعا مانگی گڑ گڑا کر، اللہ بچانا، بجلیاں گر رہی ہیں، میرا نشیمن بچانا. تو اس کی گڑ گڑانے سے بجلیاں خود ڈر گئی،
اور رخ بدل دیا.
ایسا رویا اللہ سے کہ بجلیاں خود خائف ہو کر کے راستہ بدل دیا کہ اس آشیانے پر ہم کیا گریں, اس کی آہ وزاری تو بہت ہی زبردست ہے, ہم خود جل کے خاک ہو جائیں گے. اس چڑیا کی آہ وزاری سے ہماری بجلی خود جل کے خاک ہو جائے گی. جلا کے خاک نہ کر دوں تو دا نام نہیں ہے. لہذا اصغر گونڈوی کا شعر یاد آیا, فرماتے ہیں ایک ایک تنکے پر, ایک ایک تنکے پر سو سو شکستگی تاری. نشیمن آہوزاری جب کرتی ہے تو نشیمن بھی ہل جاتا ہے, سمجھاؤ بھائی. دل کی آہ جب نکلتی ہے تو جسم نہیں ہل جاتا, تو چڑیا جب آہوزاری کرتی ہے نشیمن بھی ہلنے لگتا. تو اصغر گونڈوی صاحب نسبت شاعر ہیں, فرماتے ہیں ایک ایک تنکے پر سو سو شکستگی تاری, برق بھی لرستی ہے میرے آشیانے سے, برق بھی لرستی ہے میرے آشیانے سے. دیکھتے نہیں ایسے لرزہ برندام آتی ہے. تو میں نے دوسرا شعر بھی کہا, آشیانے بجلیوں سے آشیانہ بچ گیا, اب نشیمن میں غزل پڑھتے ہیں ہم. اب نشیمن میں غزل پڑھتے ہیں یعنی اب خوشیاں منا رہے ہیں, الحمدللہ شکر ہے اللہ آپ نے بچا لیا. بہرحال میں تو تقریر کے لیے اختر یہ مجلس کو شیخ کے حکم سے اور شیخ کے فرمان کی تعمیر کے لیے بیٹھتا ہوں, لیکن میرا دلی ارادہ ہوتا ہے کہ میں اپنے دوستوں میں اللہ کے لیے کچھ دیر بیٹھ جاؤں, تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہم سب کو محبت عطا فرمانا ان کے ذمے, اللہ تعالیٰ اپنے ذمے واجب فرما لیں احسانن و تفضلن. حدیث قدسی ہے کہ جو بندے اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں آپس میں ہماری وجہ سے محبت رکھیں, متحابین ہوں مگر متجالسین بھی ہوں, خالی دور دور کی محبت نہ رہے, کیونکہ محبت کا محل قلب ہے اور قلب نہیں جا سکتے اکٹھے ہو سکتے جب تک قوالب نہ اجتماع. اجتماع قوالب سے اجتماع قلوب نصیب ہوتا ہے. اجتماع قوالب, قوالب معنی قالب, قالب معنی جسم, تو یہ جسم اجتماع قوالب ہے لیکن حقیقت میں اجتماع قلوب مقصود ہیں جو محل محبت ہیں. لہذا اس وقت ہم لوگ متحابین بھی ہیں متجالسین بھی ہیں, ہے نا, اور متزاورین بھی ہیں. بھئی تھوڑی سی دور سے چل کے آئے جمع ہوئے یہاں تو زیارت نہیں ہوئی. چار شرطیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبت دینے کے لیے اور اپنے ذمے محبت الہیہ کو واجب کر دیتے ہیں ان بندوں کے لیے جس میں چار وصف جمع ہو جائے. نمبر ایک متحابین ہو, ظاہر بات ہے یہاں ہم اللہ کی محبت میں آئے ہیں. بھئی یہاں کچھ بٹ تو نہیں رہا, لڈو بھی تو نہیں بٹ رہا ہے, صرف اللہ کی محبت کے لیے اجتماع ہے یا نہیں. لیکن محبت چونکہ محل قلب ہے لہذا یہ قلب کا میں محبت کو اللہ تعالیٰ نے کافی وافی نہیں فرمایا. کتنی ہی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی لیکن صحبت میں اپنے جسم کو لے کر جب تک نہیں گئے اور متجالسین نہیں ہوئے صحابیت کے شرف سے محروم رہے. معلوم ہوا کہ متجالسین جو ہے مجالست قلب کی نعمت کو, قلب کی نعمت کو اور قلب کی قیمت کو بہت زیادہ بڑھا دیتی جیسی مجالست نصیب ہو. چونکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم جیسا قلب ہے مبارک کی اب مجالست قیامت تک نہیں مل سکتی, لہذا آپ کوئی صحابی نہیں ہو سکتا. لہذا اس وقت الحمدللہ چار نعمتیں ہم کو حاصل ہیں. نمبر ایک کہ ہم متحابین بھی ہیں, اللہ کے لیے محبت سے جمع ہیں, اور وعدہ انعام کیا ملے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, زبان نبوت سے جب کلام الوہیت جاری ہو اس کا نام حدیث قدسی ہے. الکلام حدیث القدسی هو الذي يبينه النبي بلفظه وينسبه الى ربه. حدیث قدسی کی تعریف محدثین نے کی ہے کہ زبان نبوت سے ادا ہو مگر نبی نسبت کر دے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں. کلام الحدیث القدسی هو الکلام النبی الذي يبين بلفظه, نبی اپنے الفاظ نبوت سے ادا کرے, وينسبه الى ربه اور اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر دے کہ اللہ تعالیٰ, یہ وہ حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس کا نام حدیث قدسی ہے کہ چار صفت اگر ہمیں مل جائے تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے بندوں کو اپنی محبت کی نعمت کو دینا اپنے ذمے واجب کر لیتا ہوں. وجبت محبتی, محدثین لکھتے ہیں فضلن و احسانن, ایسا واجب نہیں جیسا ہم لوگ قرضہ کی ادائیگی واجب ہوتی, یہ احسان ہے اللہ پاک کا. چار وصف الحمدللہ آپ دیکھیے کتنے وصف ہیں اس وقت. ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ اپنے ذمے آج واجب فرما لیجیے کیونکہ اس وقت چاروں شرطیں موجود ہیں. نمبر ایک کیا ہے, متحابین ہیں ہم لوگ, اللہ کی محبت دلوں میں ہے اور اب اللہ ہی کے لیے ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ساتھ ساتھ محبت قلبیہ تو ہماری ہندوستان پاکستان دور دور کے ممالک سے ہے. آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محبت قلب کو اللہ نے اجتماع قوالب سے ہمارے قلوب کو بھی ملا دیا. بواسطہ قوالب یعنی اجسام کی برکتوں سے آج ہمارے قلب بھی یہاں ملے ہوئے ہیں. کیونکہ قلب کی خاصیت یہ ہے کہ بغیر قالب کے تنہا سفر نہیں کر سکتا. قلب تنہا کیسے سفر کرے گا جب ہمارے جسم میں سفر کر کے جائیں بیٹھیں آپس میں. اب اس وقت قلب کی ملاقات بھی ہو رہی ہے اور قالب کی ملاقات بھی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں دونوں جمع فرمایا کہ متحابین والے ایوہ المتحابون فی اللہ, اے لوگو جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہو تم اپنے قلوب میں رکھتے ہو, لیکن اگر تم ان کے پاس بیٹھو گے تو پھر اس وقت میں تم کیا ہو جاؤ گے, متجالسون کی برکت سے تمہارے قلوب جمع ہو جائیں گے. ایسے تو دور دور سے محبت ہوتی ہے. ایک شخص نے حکیم الامت کو لکھا کہ شیخ کے پاس مجلس میں بیٹھنا ان کے مجالست کیا ضروری ہے, ہم خط و کتابت سے کیوں نہیں سلوک کو طے کر سکتے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, رضوان صاحب سن رہے ہو, کوئی فکر نہ کرنا, سنے جاؤ بس. تو چار صفت اس وقت ہے کہ جس سے ہم حق تعالیٰ کی محبت کو سوال کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے فضل و احسان سے ہم کو اپنی محبت جو آپ نے واجب فرمایا آج عطا فرما دیجیے کہ ہم آپ کے شہر میں آئے ہیں. مسکن یارس تو شہر شاہ من, یہ ہمارے محبوب حقیقی کا مسکن ہے اور شہر شاہ من ہے, ہمارے شاہ کا شہر ہے, بلد امین ہے, اللہ تعالیٰ کا شہر ہے. جس کا جہاں گھر ہوتا ہے وہی تو کہتا ہے فلاں شہر میں ہمارا گھر ہے. تو یوں سمجھ دو شہر مکہ میں اللہ کا گھر ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے شہر میں آئے ہوئے ہیں. اجتماع قلوب, دل بھی سب کے جمع ہیں اور جسم بھی جمع ہے, مگر جسم کا اجتماع اگر نہ ہو تو قلوب کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ قلوب کا اجتماع موقوف ہے اجتماعی القوالب پر. لہذا ایک شخص نے لکھا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اگر ہم شیخ کی صحبت میں نہ جائیں, اللہ والوں کے پاس نہ بیٹھیں, دور دور سے خط و کتابت کرتے رہیں, تو کیا ہم صاحب نسبت نہیں ہو سکتے, سلوک طے نہیں ہو سکتا. فرمایا جی ہاں, سن لیجئے, اگر میاں بیوی دور دور سے خط و کتابت کرتے رہیں تو کیا اولاد ہو سکتی ہے؟ تو وہاں تو اولاد ہے, یہاں نسبت کی نعمت ہے. کتنی خط و کتابت کرو جب تک اللہ والوں کے پاس ایک زمانہ کم سے کم 40 دن نہ لگائے. تو حیات ایمانیہ اور نسبت کی حیات مشکل ہے. یوں اللہ تعالیٰ کی شان بڑی ہے, مگر عادت اللہ جو ہے بزرگوں کی جو ارشادات میں پیش کر رہا ہوں کہ 21 دن مرغی کے انڈے کو چاہیے کہ وہ مرغی کی گرمی لیتی رہے, انڈے مرغی کی گرمیاں وصول کرتے رہیں اور مرغی اپنے پروں میں ان کو قبول کرتی رہے. اگر مرغی کو بھگا دو یا انڈے کو ہٹا دو پھر وہ 21 دن کے بعد بچے نہیں پیدا ہوں گے. متفرق طور پر چاہے آپ ایک سال رکھ دیں انڈوں کو, مثلا ایک ہفتہ رکھا, ایک ہفتہ الگ کر دیا, پھر ایک ہفتہ رکھا, تو 21 دن تو پورا کیا مگر تسلسل نہیں رہا. تو حکیم الامت فرماتے ہیں جس طرح انڈوں کو تسلسل کے ساتھ اگر 21 دن گرمی نہ ملے گی تو بچے حیات نہیں پائیں گے, زردی حیات نہیں پائے گی. اسی طریقے سے اگر اللہ والوں کے پاس پوری زندگی میں ایک دفعہ 40 دن لگا لو پوری زندگی میں, تو انشاءاللہ تعالی ان کے روحانی گرمیوں سے آپ کی روح کو نسبت میں اللہ کی گرمی اور تعلق میں اللہ کی دولت نصیب ہو جائے گی. پوری زندگی میں کیا مشکل, ابھی بیماری آ جائے ڈاکٹر کہتے ہیں میاں جاؤ شملہ 40 دن رہو, تو بیوی اپنا زیور بیچے گی, میاں صاحب قرضہ لے کے جائیں گے. مگر جب اللہ والوں کے پاس جانے کے لیے 40 دن لگانے کے لیے اپنی بیوی سے کوئی مشورہ لیتا ہے تو بیوی کہتی ہے مجھے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں, تم رہتے ہو تو ذرا اس سے تسلی رہتی. لیکن اسی بیوی سے کہہ دو پاکستان والے کہہ دیں کہ ہم دبئی جا رہے ہیں کمانے کے لیے, یا کوئی اور ایسا کس جہاں خوب انکم ہو انکم, تو وہاں کے لیے اگر کہہ دے کہ دیکھو بیوی 40 دن کے لیے ہم جا رہے ہیں اور ہم تمہارے لیے ساڑیاں لائیں گے, زبردست جواہرات اور سونے چاندی کے زیورات لائیں گے, تمہاری بیٹیوں کی شاندار شادی کر دیں گے, تمہیں ایک بنگلہ بھی خرید کے دیں گے, تو وہی بیوی کہتی ہے آپ کوئی خواب نظر نہیں آئے گا, جتنے ڈراؤنے خواب ہیں سب ختم. آہ یہی کہتا ہوں کہ ساری زندگی میں رہنا ہے وہاں, مرنا موت بھی نہ آئے گی جنت میں. تعمیر جنت کے لیے 40 دن نکالو اس حیات عارضی میں, انشاءاللہ تعالی صاحب نسبت ہو جائیں گے. شرط یہی ہے کہ عقیدت و محبت و مناسبت ہو اور خانقاہ سے 40 دن پان کھانے بھی نہ باہر جائے. اگر پان کی عادت ہے تو پان کھانے بھی باہر منگوا لو کسی سے. انڈوں کو اگر پان کھانے کی عادت ہے تو مرغی کے پروں کی گرمیوں میں رہتے ہوئے کسی سے دور وہیں سے چلا دیں, وہیں سے چلائیں بھائی دیکھو پان لے آنا, ہم اس وقت ہٹ نہیں سکتے کیونکہ اپنی مرغی کے پر سے ہٹنے سے وہ تسلسل قائم نہیں رہے گا. تو 40 دن کا تسلسل بہت اہمیت کا حامل ہے. تو اس وقت اس حدیث قدسی کے مطابق 4 نعمتیں حاصل ہیں. نمبر 1 محبت بھی ہے الحمدللہ دلوں میں, اللہ کی محبت میں آئے. نمبر 2 شرط کیا ہے؟ متجالسین. اس وقت مجالست ہے یا نہیں؟ 2 نعمت ہو گئی نا. نمبر 3 کیا ہے؟ متزاورین. زیارت. زیارت نہیں اس وقت, اپنے اپنے کمروں سے اب دور دور سے آ رہے ہیں. ایک اور ہے متبازلین. ایبزل بعضہم علی بعض, ينفق بعضہم علی بعض. کیا مطلب؟ کہ کچھ خرچ کرے. خرچ کرنے کی 2 قسمیں ہیں, ایک بدنی طاقت کہ جو آیا کچھ تو طاقت خرچ ہوئی, ایک مالی طور پر. مالی طور پر یہاں ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ تو توفیق ہو ہی جاتی ہے. اور اس کے لیے ہمیشہ ضروری نہیں ہے, کبھی نہ کبھی. ہمارے شیخ اس سنت کو ہم سب کی طرف سے عمل کر رہے ہیں. جو آتا ہے اس کو رانی دیتے ہیں, چاہے راجہ ہو یا نہ ہو. مقام راجہ ہو اس کا یا نہ ہو, رانی پلا رہے ہیں. شیخ ہم سب کی طرف سے وہ کفایا اور وقایا ہے. ورنہ جذبے میں رکھو دل میں کہ ہم کبھی اپنے ان دوستوں پر کچھ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ. ورنہ بدنی طاقت میں تو بزل ہو گیا, متبازلین میں قوت بدنیہ تو خرچ ہوئی بھائی. بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی 4 صفت کے برکت سے ہم سب کو صاحب محبت بنا دے, اور محبت عطا ہونے کے بعد پھر گناہ کی حفاظت بھی نصیب ہو جائے گی, کیونکہ گناہ سے ہوتی ہے دوری اور محبت چاہتی ہے حضوری. گناہ سے کیا چیز ہوتی ہے؟ دوری. ہر گناہ اللہ تعالیٰ سے دوری میں مبتلا کرتا ہے, اور محبت کی غذا کیا ہے؟ حضوری. دلیل کیا ہے؟ کہ محبت اپنی لغت کے اعتبار سے متقاضی وصل شفتین ہے, یعنی دونوں ہونٹ اگر نہ ملیں تو محبت کا لفظ ادا نہیں ہو سکتا. کوئی ہے قاری اس میں جو محبت کے لفظ کو بغیر ہونٹ کو ملائے ہوئے ادا کر دے؟ قاری صاحب ہے. علامہ علوسی نے تفسیر روح المانی میں والذین آمنوا اشد حب للہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ محبت وہ عظیم و شان نعمت ہے کہ جو اپنی لغت کے اعتبار سے ہر وقت وصل چاہتی, ورنہ ادا ہی نہیں ہوگی محبت. تو اس کا مسمہ کیسا ہوگا؟ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائیں گے وہ گناہ کر کے اپنے کو دوری کے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. لہذا جلال الدین رومی نے دعا مانگی کہ اے خدا, آپ نے راتوں کو جنہیں اپنا دوست بنایا, یار شب را روز مہجوری مدے, یار شب کو جدائی کا دن نہ دکھائیے, یعنی ان سے کوئی گناہ نہ ہونے دیجیے. یار شب را روز مہجوری مدے اور جان قربت دیدارا دوری مدے. جس جان نے قرب کا مزہ چکھ لیا اس کو گناہوں سے دوری کا عذاب نہ دیجیے. لہذا بس خلاصہ آج کی مجلس کا کیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیجئے, ورنہ صباحن و مسان, آفٹر فجر اینڈ آفٹر مغرب. افریقہ والے سن رہے ہیں؟ افریقہ والوں, فجر کے بعد اور مغرب بعد 7 مرتبہ, جہاں 3 قل ہے پڑھنے سے حدیث میں ہے کہ ہر شر سے محفوظ رہے گا. تو نفس کے شر کی بھی نیت کر لیں, 3 قل پڑھیں. تکفیک من کل شیء, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو یہ 3 قل 3 دفعے پڑھے گا, تکفیک من کل شیء, یہ وظیفہ اے صحابی, یہ وظیفہ تیرے لیے ہر شے کی طرف سے کافی ہو جائے گا. محدثین لکھتے ہیں اس کی 2 شرح ہے, تکفیک من کل شر و تکفیک من کل وردی یتعوذ بہ, جتنے وظائف ہیں سب کی طرف سے یہ کافی ہوگا اور ہر شر سے حفاظت کرے گا یہ وظیفہ. اس میں نفس کا شرب کا بھی نیت کر لیجیے, جادو کا بھی, اور بھی جس کے حاسدین ہوں. تو ایک تو وظیفہ یہ پڑھ لیا کرے روزانہ صبح شام, اس میں نفس کے شر سے حفاظت. دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں 7 مرتبہ, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اس کی برکت سے ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اس کو توفیقات کے خزانہ عطا کرانے میں اس وظیفے کو خاص دخل ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم, کنز من کنوز الجنہ, جنت کا خزانہ ہے اور جنت ملے گی 2 چیزوں سے, گناہ سے بچنے پر, نیک عمل کرنے سے. لہذا ملا علی قاری محدث عظیم شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ توفیق الہیہ اس وظیفے میں خاص اس کے لیے لازم ہے, کیونکہ جنت کا خزانہ ہے اور خزانے جنت 2 چیزوں سے ملے, نیک اعمال سے اور گناہ سے بچنے سے. لہذا دونوں چیزیں جب کنجی دی جا رہی ہے آپ کو اس خزانے جنت کی, تو گویا دونوں چیزیں عطا ہوں گی. لا حول ولا قوت الا باللہ, اور اس کا ترجمہ بھی دنیا عرب نے اس کو حل نہیں کیا, بڑے بڑے اہل لغت اہل فصاحت نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی جو فصیح و بلیغ کلام کے حامل تھے، انہوں نے جب پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عبداللہ ابن مسعود حل انت تدری ما تفسیرها، کیا تم جانتے ہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تفسیر کیا ہے؟ لا عالم، میں جی نہیں معلوم. الفاظ نبوت کو الفاظ نبوت سے شرح کی گئی. آج اختر آپ کے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ کی شرح جن کے الفاظ ہیں، الفاظ نبوت کی شرح الفاظ نبوت سے پیش کر رہا ہے. آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود سنو اس کی شرح کیا ہے، لا حول عماسیت اللہ الا بعصمت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچ سکتے ہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت تمہیں مقدر نہ فرمائے. لا حول عماسیت اللہ الا بعصمت اللہ، ایک شرح ہو گئی لا حول کی. اب ولا قوتہ کی کیا شرح ہے؟ لا طاقتہ الا طاعت اللہ الا بعون اللہ، اور عبادت کی طاقت نہیں مل سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال. اس وظیفے میں خاصیت کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ہوئی، عند اللقاء والالتقاء والملاقات، فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو حکم دیجئے، مر امتک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حکم دیجئے، ان یکثروا غراس الجنہ، جنت کے باغات اور درختوں کو زیادہ کر لیں، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھائیں. تو ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا مشورہ، پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی زمین پر اس کو پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کو جب زمین پر پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں اور ان سے یہ فرماتے ہیں اے فرشتوں سنو، اسلم عبدی واستسلم، اسلم عبدی واستسلم، میرا بندہ مسلم ہو گیا مستسلم ہو گیا. اس کی کیا شرح ہے؟ شرح سنیے ملا علی قاری کی زبان سے، فرماتے ہیں اسلم عبدی یعنی عبدی انقادا و ترکل انادا، عبدی انقادا و ترکل انادا، میرا بندہ فرما بردار ہو گیا، سرکشی اور اناد سے تائب ہو گیا. تو جو اللہ ہمیں بشارت فرشتوں کو روزانہ دے گا جب صبح شام ہم اس کو پڑھیں گے، تو جو کریم مالک اپنے فرشتوں کو یہ بشارت دے گا کہ میرا بندہ زمین پر فرما بردار ہو گیا اس کلمے کی برکت سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اسلم واستسلم، اسلم یعنی عبدی انقادا و ترکل انادا، بندہ میرا فرما بردار ہو گیا، اناد کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کو اپنی بشارت کی لاجوی تو آئے گی کہ اس کو فرما برداری بنا دو، اس کو نافرمانی سے توبہ نصیب کر دیں، تاکہ فرشتوں کے سامنے میری بشارت کی لاج اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے یا ہمارے ذمہ نہیں ہے. اپنے کلمے بشارت للعباد کی لاج اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. اسی لیے تو کہتا ہوں کہ بہت سے بزرگوں نے اسی سے اپنے مریدوں کا سلوک طے کرا دیا. مظاہر حق میں شرح، مظاہر حق شرح ہے مشکاہ شریف، اس میں لکھا ہے کہ بعض مشائق نے کچھ نہیں بتایا مریدوں کو، یہی بتا دیا لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی سے سارا سلوک طے ہو گیا. اور واستسلم کی شرح کیا ہے؟ واستسلم اے فوز عبدی امور الکائنات الى اللہ تعالی عز و جل باسرها، یعنی میرے بندے نے سارے کام میرے حوالے کر دیے، توکل کر دیا، تفویض کر، فوز عبدی. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے پڑھنے سے تین نعمتیں ملیں گی، گناہ سے بچنے کی توفیق، نیک اعمال کرنے کی ہمت، نمبر تین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارا ذکر فرمائیں گے فرشتوں میں، اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرمائیں گے فرشتوں میں. یہ معمولی نعمت ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ذکر فرمائے کہ اسلم عبدی واستسلم. تو آج کی مجلس میں ایک وظیفہ بھی یہ حدیث کا جتنا ہو سکے، کوئی خیر نہیں ہے، آپ ہر وقت جتنا موقع پڑھ لیا کریں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کریں. میں ایک چٹکلا بتاتا ہوں کہ اصل جس وقت آپ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، سمجھا نہیں، تو چپے سے کہہ لیجیے اسلم عبدی واستسلم، اللہ میاں بھی ہمارے لیے فرما رہا ہے مزہ لینے کے لیے. یہ ہے استقرارن ہیں استلزازن بے تقریر اس مہما، یعنی جو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں آپ بھی کہہ لیجیے اس کو زمین پر، تاکہ اللہ تعالیٰ اور خوش ہو جائیں کہ جو میں فرشتوں سے کہہ رہا ہوں یہ میرا بندہ بھی بہت ترکیبیاں معلوم ہوتا ہے، یعنی میرا بندہ بھی وہی الفاظ دہرا رہا ہے میرے الفاظ کو. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہے ہیں اسلم عبدی واستسلم، تو اس کا استحضار سے لذت بڑھ جاتی ہے. جب کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ تو چپے سے کیا کہہ لیں اسلم عبدی واستسلم، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے میرے لیے یہ فرما رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں اصلاح حال کے لیے عجیب غریب. دوسرا عمل بتایا دیتا ہوں، 100 مرتبہ کم سے کم لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ، 500 کی تسبیح تو سب سے اعلیٰ درجے کی ہے. ذرا وقت دیکھ لیا کیا ہے. تو لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے کہ ساتوں آسمان پار کر کے عرش اعظم پر مولا عرش کریم سے ملاقات کرتی ہے یہ تحلیل لا الہ الا اللہ. اس کا کتنا بڑا انعام ہے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ زمین پر کہیں تو یہ سوچیں کہ ہم تو دور ہیں اپنے قلب جسم کے اعتبار سے، مگر ہماری لا الہ الا اللہ ساتوں آسمان پار کر کے، کیا بات ہوئی، ہماری لا الہ الا اللہ ساتوں آسمان پار کر کے عرش اعظم والے مولا سے ملاقات کر رہی ہے. کیا بھائی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یہ ذریعہ کیسا ہے؟ کسی راکٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی سواری کی ضرورت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پڑھیے اور تصور کیجئے کہ میری لا الہ الا اللہ بزبان نبوت نہایت مصدقہ مسئلہ ہے. یہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ. لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی حجاب نہیں، بے پردہ نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے انہیں، خیرت کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے. نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے انہیں، خیرت کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے. گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، نظر ہٹا کے دیکھو کیسا غم آتا ہے، نظر حسینوں سے بچا کر تو دیکھو کہ کیسا پیارا غم اللہ کا غم عطا ہوتا ہے، اللہ کے راستے کا جو سارے عالم کی خوشیوں سے افضل ہے. اللہ کے راستے کا ایک ذرہ غم ساری کائنات کی خوشیاں اگر اسے سلامی پیش کریں، اللہ کے راستے کے غم کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لہذا اگر نظر بچانے میں دل میں غم آئے، فوراً میرا ایک شعر سنیے. گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے، مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے. گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے. کتنے لوگ سلطان ابراہیم ابن ادھم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے متبادل سلطنت بلخ حسینوں سے نظر بچایا ہے کہ اگر سلطنت بلخ دے کر بھی وہ حسین حاصل کر سکتا تو فوراً دے دیتا، لیکن غریب ہے. غریب کیسے اس مقام پر پہنچے؟ سلطان ابراہیم ابن ادھم بلخی کیسے بنے؟ غریب کہے گا بھائی ہمارے پاس تو ناممکن ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی رحمت کے ہاں غریبوں کا بھی حصہ ہے. کم سے کم ان حسینوں سے نظر بچاؤ، ہر حسین سے بچاؤ غیر اللہ سے. لیکن کبھی ایسا بھی موقع آ جائے گا کہ سلطنت بلخ کا متبادل بھی سامنے آ سکتا ہے یا آ سکتی. نظر ہٹا کر دیکھو، ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. وہ پوچھیں گے تم نے کیا دیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ ایسی شکلیں سامنے آئیں کہ جو سلطنت بلخ دے کر ہم لے سکتے تھے، آپ کے خوف سے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے ان سے نظر ہٹایا ہے، لہذا متبادل سلطنت بلخ دے کر آیا ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ قبول ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. بس گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے. جو شخص وظیفے خوب پڑھے اور گناہ چھوڑنے کا غم برداشت نہ کرے، مجھ کو اس کی اس حالت زار پر رونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا ہے کہ خدا اس کی توفیق عطا فرما کہ جہاں آپ نے اپنی مصیبت عبادت کی توفیق دی ہے، یہ تو آپ کی محبت کا حق ہے، لیکن گناہوں سے بچنا آپ کی عظمت کا حق ہے. ہمیں آپ اپنی عظمت کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے. جتنی عبادات ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، اور گناہ سے بچنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے. گناہوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے. اور یہ دونوں شہر حج کا زمانہ اس عمل کی نہایت عمدہ تربیت دیتا ہے. ہر وقت سامنے، طواف میں سامنے، سعی میں سامنے آمنے، اس وقت نظر کو خوب قصد عدم نظر کیجئے. عدم قصد نظر سے نجات نہیں، ابتلا ہو جائے گا. جس نے عدم قصد نظر کیا کہ ارادہ نہیں اس کا دیکھنے کا، یہ کیا ہے؟ عدم قصد نظر ہے، کافی نہیں، مبتلا ہو جائے گا اس وقت. قصد عدم نظر کرو، ارادہ کر کے جب نکلیے کہ ہم کو دیکھنا نہیں، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. میرا ہی شعر ہے، دیکھیے شاعری ہماری جو ہے حسن عشق کے تصادم سے بچاتی ہے. جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی بینائی، میری دی ہوئی روشنی کو کس طرح استعمال کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں بندگی اور اس کو عاشق بھی کہتے ہیں. یہ کیا ہے کہ ہر حج اور عمرہ کے لیے پیش ایک عجیب جملہ مولانا اللہ تعالیٰ دل میں ڈالا کہ جو لوگ گناہوں کے زہر کھانے میں پیش ان سے یہ حرام لذت کو ہر جلدی سے چرا لیتا ہے، اس چوری کا مال بھی واپس کر دو. جیسے کوئی چوری کا مال تھانے میں واپس کر دے پھر حکومت اسے کچھ نہیں کرتی، تو استغفار و توبہ اشک ندامت سے حرام لذت کو واپس کر دو کہ اللہ ہم استغفار و توبہ اشک ندامت سے معافی چاہتے ہیں، ہمارے نفس نے جتنی بھی حرام لذتیں امپورٹ کی ہیں، درامت کی ہے، استیراد کی ہے، عربی فارسی انگریزی تینوں لفظ بول رہا ہوں، استیراد کہتے ہیں عربی امپورٹ کو، لہذا آپ جدے وغیرہ میں جہاں بھی دیکھیں گے امپورٹ ایکسپورٹ آفس لکھا ہوگا مکتبۃ الاستیراد و تصدیر ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ جب سے بالغ ہوئے ہیں آج توبہ کا طریقہ بھی سن لیجیے، استغفار کا طریقہ بھی سن لیجیے جو اختر نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، اے خدائے با عطا و با وفا، اے خدائے با عطا و با وفا، رحم کن بر عمر رفتہ بر جفا، جو زندگی ہماری گناہوں میں گزری آپ اس پر رحم فرما دیجیے، یہ مولانا رومی کا طریقہ مناجات ہے، مولانا رومی کا طریقہ انداز آہ و فغاں ہے، ایک ولی اللہ کا انداز آہ و فغاں ہے، اے خدائے با عطا و با وفا، اے با عطا اور با وفا مالک رحم کن رحم کر دیجیے، بر عمر رفتہ بر جفا، جو عمر گناہوں میں گزری اس پر رحم کر دیجیے، یعنی معافی دے دی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ خدا جب سے بالغ ہوئے ہیں آپ کو ناخوش کر کے جتنی خوشیاں حرام ہم نے درامت کی ہے آپ اپنی رحمت سے سب معاف فرما دیجیے، بس دعا کر لیجیے، یہی اسی دعا پر مجلس کا اختتام کرتا ہوں، بیٹھیے ابھی دعا کر رہا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی و علی صحابہ بارک وسلم، یا رب العالمین ہم سب آپ کے شہر میں دور سے آئے ہوئے ہیں، گدا خدرا ترا سلطان چودیدم بدرگاہ تو اے رحمہ دویدم، اے خدا آپ کو کی بارگاہ میں ہم لوگ دوڑ کر کے اپنے اپنے شہروں ملکوں سے آئے ہیں، اور چونکہ ہم اپنے کو گدا انتم الفقرا کا فرد سمجھتے ہوئے اور آپ کو شاہ اپنا سلطان سمجھتے ہوئے، گدا خدرا ترا سلطان چودیدم بدرگاہ تو اے رحمہ دویدم، اے اللہ اس شہر مکہ بلد امین کے صدقے میں، بیت اللہ شریف کی حرمت اور عظمت کے صدقے میں، اللہ حالت احرام میں جو حضرات ہیں ان کی ساشقانہ اور آپ کی پسندیدہ وضع کے صدقے میں، ہم سب کو جسم تو عاشقانہ بن گیا احرام سے، آپ ہمارے قلب کو بھی عاشقانہ ذوق عطا فرما دی، اور جس طرح سے آپ ہمیں حج و عمرہ اور تمام مثبت عبادت کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی نصیب فرما دی، اے اللہ اختر کا کی اس آہ و فغاں کو ہمارے سامعین کرام بزرگوں کی برکت سے قبول فرما لیجیے، کہ ہماری ہم سب کو اولیاء صدیقین کا آخری سرحد کا ایمان اور یقین اپنی رحمت سے عطا فرما دیجیے، آپ کریم ہیں، کریم کی تعریف محدثین نے جو لکھی کہ نالائقوں پر جو مہربانی کر دے اس کو کریم کہتے ہیں، لہذا اختر اپنی نالائقی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کی رحمت سے درخواست کرتا ہے کہ آپ ہم سب کو ایسا ایمان و یقین عطا فرما دیں کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ کی خوشیوں پر فدا ہو جائے، اور آپ کی ناخوشی کی راہوں سے ہم ایک ذرہ اور اشاریہ حرام خوشی کو نہ درامت کریں، اور ہماری زندگی کی کوئی سانس آپ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو، اللہ اس استقامت اور اس نعمت دوام کو دوام فرما برداری کو اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جتنی زندگی کی سانس آپ کی نافرمانی میں گزر چکی ہے ایسی ملعون اور منحوس اور خبیث لذتوں و حرام خوشیوں کو اپنی رحمت سے آپ معاف فرما دیں، بندو ہم سب غلاموں کے لیے نہایت بے حیائی کی خوشی ہے کہ ہم آپ کو ناخوش کر کے اور آپ کو ناخوشی کی راہوں سے اور گناہوں کے راہوں سے اپنے دل کو حرام خوشیوں سے ہم خوش کریں، اللہ ہماری اس بے غیرتی کو اور اس بے حیائی کو دور فرما دے اور حیا کا وہ مقام عطا فرما دے جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حیا کی تعریف کی، فإنّ حقیقۃ الحیا إن مولاک لا یراک حیث نہاک، جن باتوں سے اللہ آپ ناخوش ہوتے ہیں ہمیں ایک سانس بھی اس میں مبتلا ہونے نہ دیجیے، اپنی رحمت سے استقامت عطا فرما دیجیے، آپ کے نام پر جان دے کے زندگی زندگی پا گئی ہے، اللہ اختر کے شعر کو قبول فرما اور اس شعر کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرما، آپ کے نام پر جان دے کے زندگی زندگی پا گئی ہے، اے خالق حیات ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور تقوی پر استقامت نصیب فرما دیجیے، اولیاء صدیقین کی جو آخری سرحد ہے وہاں تک ہمیں ان اولیاء اللہ کے ایمان و یقین اور زہد و تمکین اور ساری وہ نعمتیں ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، کہ ہم لوگ حج کر کے حاجی بن کر جائیں تو پاجی نہ بنے، اے اللہ ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں، آپ کو ہم حرام خوشیوں سے بہت زیادہ درد دل سے پناہ چاہتے ہیں، اے خدا آپ کو ناخوش کر کے ہم لوگوں نے جتنی بھی زندگی میں کسی حرام خوشی کو استیراد کیا ہو، درامد کیا ہو، آپ اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے، اور ایسا جذبہ و یقین اور ایسی ہمت عطا فرمائیے کہ ہم ہر سانس آپ کو خوش رکھیں، ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں، اور آپ کی ناخوشی کی راہوں سے ایک سانس بھی ہم اپنے نفس ظالم اور اس نفس دشمن کو عذاب قہر والی مستیاں اور قہر آپ کے قہر سے جو خوشیاں درآمد ہوتی ہیں، اے اللہ آپ کے غضب و قہر والی خوشیوں سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ، مولانا رومی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ جس ظالم کو گناہوں سے کوئی وحشت و پریشانی نہ ہوتی ہو، وہ خدا تعالیٰ کے قہر میں مبتلا ہے، جیسا کہ ابلیس کو اپنی مردودیت کا غم نہیں، لہذا قہر خداوندی والی بے حسی سے ہم سب کو پاک فرما دے، نجات نصیب فرما دے، ایک ذرہ گناہ سے اتنا غم دے دے کہ ساری کائنات ہمیں اندھیری معلوم ہو اور ہم زندگی سے بیزار ہو جائیں۔ ذاقت علیہم الارض بما رحبت وذاقت علیہم انفسہم، اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما دے اپنی رحمت سے اپنے اس پیارے گھر کے صدقے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اختر جو مانگ سکا مانگا، اب بے مانگے سب کچھ عطا فرما دیجیے، وقت کی کمی، ظروف و توانائی، لیکن اے خدا جس طرح ابا اپنے بچوں کو بہت سی نعمتیں بے مانگے دے دیا کرتے ہیں، اختر آپ سے مانگنے کے بعد یہ عرض کرتا ہے کہ آپ ہمارے ربا ہیں، ابا کی محبت تو ایک ادنا مخلوق ہے، آپ کی محبت غیر محدود ہے، اپنی غیر محدود شفقتوں و رحمتوں سے بے مانگے ہمیں دنیا و آخرت کے سارے خزانے برسا دیجیے ہم سب پر، اور شکر گزاری بھی نصیب فرمائیے، خاتمہ ایمان پر فرما کر میدان محشر میں بے حساب بخشش عطا فرما کر جنت میں ہم سب کو اسی طرح اکٹھا فرما، جس طرح آج ہم آپ کی دی ہوئی توفیق سے اس شہر محترم میں ہم سب جمع ہیں آپ کے نام پر، اے خدا اس اجتماع کو ایسا قبول فرما کہ میدان محشر میں بھی یہ اجتماع قائم فرما، اور بے حساب مغفرت فرما کر جنت میں بھی ہم سب کو ایسے ہی وہاں مجتمع فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہاں ایک دعا، اللہم انا نسلک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وانت المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم انا نسلک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ آخر میں میں نے اسم اعظم پڑھا ہے، اسم اعظم علامہ علوسی نے حدیثوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو اس کو پڑھ لے گا تو صحابی نے ایک پڑھا تو آپ نے قسم اٹھائی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو اس اسم اعظم کو پڑھے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی، اس لیے میں نے آخر میں اسم اعظم پڑھ لیا۔ کیا ہے؟ اللہم انی اسلک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ تفسیر روح المعانی میں یا حی یا قیوم، حی اور قیوم کی تفسیر میں یہ حدیث نقل کی ہے، اور اس میں اسم اعظم ہے۔ میری کشکول معرفت ایک تصنیف ہے، اس میں سارے اسم اعظم کو اختر نے جمع کیا، جن کے پاس ہو اس میں دیکھ لیں، ورنہ اس کو نوٹ کر لیں۔
بس اللہ تعالیٰ کا شکر
کہ دوستوں کی ملاقات بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے یہ خبر ملی ہے کہ جنت میں دوستوں کی ملاقات نصیب ہوگی، اس وقت سے جنت کا شوق مجھے بڑھ گیا، کیونکہ اللہ والے دوستوں کی ملاقات حضرت شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے تھے کہ جنت سے اہم نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فادخلی فی عبادی، جب جنت میں فیصلہ ہوگا کہ جاؤ جنت میں، تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرمائیں گے جاؤ میرے دوستوں سے ملاقات کرو، فی عبادی میرے خاص بندے ہیں یہ، جنہوں نے میری خصوصیت میں ہیں، غیر کے نہیں ہوئے، ہمیشہ ہمارے بن کر رہے، فی عبادی میرے خاص ہیں، یا تخصیصیہ ہے یہ ہمارے خاص بندے ہیں جنہوں نے میری خصوصیت کا حق ادا کیا، کبھی غیر کے ہاتھ فروخت نہیں ہوئے، جاؤ ان میں داخل ہو جاؤ، فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھول پوری شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جنت کو بعد میں ثانوی درجہ دیا اللہ نے، اپنے عاشقوں کی ملاقات کو درجہ اولی عطا فرمایا، اور عقلی طور پر فرمایا کہ مکین افضل ہوتا ہے مکان سے، مکین اللہ والے ہیں، مکان جنت ہے، تو مکین افضل ہوتے ہیں مکان سے، لہذا اللہ والوں کی ملاقات بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو جنتی ہونا ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے، جس کی قسمت میں جنت لکھی ہوئی ہے، اس کے قلب میں یہ ذوق ہے، جنت بھی اللہ دیتا ہے کہ وہ اہل اللہ سے ملاقات کو نعمت سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے اسی آیت سے مسئلہ نکلا کہ نہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ جنت بھیجنے والے ہیں اس کو ذوق جنت بھی عطا فرماتے ہیں، یعنی فت خلیفی عبادی، یعنی عباد اللہ ہے، اللہ والوں کی ملاقات کا انہیں شوق و ذوق بھی دیتے ہیں، اور جو اہل اللہ سے متنفر نظر آئے بس سوئے خاتمے کا اندیشہ ہے، بہت محروم ہے شخص. کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ والوں کی محبت مانگ رہے ہیں، اور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے عاشقین خدا جو یذکرون اللہ کے مصداق تھے، وسو نفس کا معلزین ہیں یدون ربهم بالغداۃ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے خدا کے عاشقو، نبی کا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوگا. یہ فرمایا حدیث کے اندر موجود، دیکھو آپ نے تلاش کیا ان کو. وصبر من فرن فخر یلتمسون من بیت من ابیات من ابیات، ہی اپنے گھروں میں سے جس گھر میں آرام فرماتے فوراً نکلے، ان کو تلاش کیا. وہ تھے ایک تو ایک کپڑے میں تھے، کچھ بکھرے بال تھے، کچھ کھانے خشک تھیں فاقے سے. فرمایا تم لوگ کیا کرتے ہو؟ ان کا میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اور کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں. تم ہی لوگ ہو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو گھر سے بے گھر کر کے تمہارے پاس بیٹھنے کا حکم فرمایا، اور الحمدللہ کہ میری امت میں ایسے اولیاء اللہ پیدا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ان کے پاس بیٹھنے کا حکم دے رہا ہے. وصبر کے عنوان سے کہ آپ کو تکلیف بھی ہو تو آپ برداشت کریں. معلوم ہوں یہ ہوا. پھر آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوگا، اب میرے شعر کی قدر کیجیے. میری زندگی کا حاصل میری عزیز کا سہارا، میری زندگی کا حاصل میری عزیز کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. باندے میں بھی یہ شعر پڑھا گیا تھا، بلگرامی صاحب نے پڑھا تھا. اور مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مرنا بھی انہیں سے سیکھنا پڑتا ہے جن جو مر چکے اللہ پر. زندہ سے کیا سیکھو گے مرنا؟ جو جان بچائے بیٹھے ہیں، جو جان بچائے بیٹھے ہیں ان سے مرنا کیا آئے گا بھائی؟ جو اللہ پر مر چکے ان سے سیکھو جنہوں نے اپنی جان و آبرو دے دی اور خواہشات حرام سے رجوع کیا. یہ بھی یاد رکھو، جو حرام خواہشات سے نہیں بچ رہا ہے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے یہ محرومی کی علامت ہے. اس لیے ہمت کرو دوستو، تین ہمت کرو انشاءاللہ نجات مل جائے گی تمام گناہوں سے. ایک اپنی ہمت دی ہوئی جو اللہ نے دی اس کو استعمال کیجیے، کیونکہ ہاتھ اٹھانے کی طاقت دی. اگر ہاتھ نہیں کبھی اٹھاؤ گے ایک سال تک ایسے رکھے رہو تو ہاتھ نہیں اٹھے گا. تو جو لوگ گناہ چھوڑنے کی ہمت کو استعمال نہیں کر رہے ہیں ان کی ہمت پر فالج گر جانے کا اندیشہ ہے، سن لو اس کو. جو لوگ اپنی حرام خبیث لذتوں کی وجہ سے ہمت چور ہے، ہمت کو صحیح استعمال نہیں کرتے، ان کی ہمت پر فالج کا اندیشہ ہے، زندگی بھر گناہ میں مبتلا رہے گا. نمبر دو، دو رکعت پڑھ کے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے ہمت کی درخواست کرو. نمبر تین، خاصان خدا سے ہمت کے لیے دعائیں کراؤ. تین، یہ حکیم الامت کا مضمون ہے، ارشادات حکیم الامت میں تین مضمون ہے کہ گناہ چھوڑنے کے لیے تین نسخہ. خود اپنی ہمت استعمال کرو، اللہ تعالیٰ سے ہمت کی درخواست کرو، اللہ کے خاص بندوں سے ہمت کی دعا کراؤ، ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے نئی نجات ملتی. اور غلبہ ایک صاحب نے پوچھا بد نظری نہیں چھوٹ رہی ہے، فرمایا اس کا علاج تین ہے، بد نظری حسینوں کو دیکھنے سے، اجنبی عورتوں کو دیکھنے سے، تین علاج. نمبر ایک، استحضار سزا کہ جو آسمان والا ہے وہ دیکھ رہا ہے، ایسا دل کو بے چین کرے گا کہ ساری حرام لذتیں ناک کے راستے نکل جائیں گی. میری نظر پہ ان کی نظر پاسماں رہی، میری نظر پہ ان کی نظر پاسماں رہی، افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم. یہ اختری کا شعر ہے. اپنی نظر پر دیکھو کہ ہمیں بھی کوئی دیکھ رہا ہے. جب آپ کسی کو شیطان کہے اس کو دیکھ لو تو فوراً سوچو کہ آسمان والا بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. جس وقت دبائے گا تو ڈانی یاد آ جائے گی، عذاب الہی سے بچو. استحضار سزا اس کا نام رکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. نمبر دو، گناہوں کے اسباب سے دوری، کیونکہ ہاتھی بھی زیادہ کیچڑ میں رہے گا تو گر جائے گا. اسباب گناہ سے دور رہو، پہلوان مت بنو. اگر ہم پہلوان ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل نہ فرماتے. کون سی آیت؟ کہ اسباب گناہ سے دور رہو. وہ آیت کیا ہے میر صاحب؟ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کے حدود ہیں، تم ان سے قریب بھی نہ رہنا ورنہ پھر خیریت نہیں ہے. تو حدود الہیہ سے قریب بھی نہ رہو. اللہ کا حکم ہے، جو ہمارے نفس کے خالق ہیں، ہمارے نفس کی تمام سرکشی سے واقف ہیں اور ہماری کمزوریوں سے بھی باخبر ہیں. جو گناہ کے اسباب ہیں فلا تقربوها، اس کے قریب بھی نہ رہو. جو لا تقربو رہے گا لا تفلو رہے گا انشاءاللہ، اور جو تقربو رہے گا، کتنے ہی حضرت تقدس مآب ہوں وہ اور جناب عالی جناب بھی ہوں، وہ جنابت سے بچ نہیں سکتے. وہ جناب جنابت سے نہیں، جنابت سے ہو. اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ رہا ہے لا تقربو، جو اللہ کا لا ہٹائے گا ظالم لا نہیں ہوگا، نیست نابود ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی اصلاح کا احترام کریں ہم سب لوگ، اسباب معاشیت سے دور رکھو، شعائے بصریہ کو بھی بچاؤ، کانوں سے بھی ان کے آوازوں سے اپنے کو بچاؤ، ہر طرح سے دور رہو اسباب معاشیت سے. یہ ہے لا تقربو، لا تقربو ہا. انشاءاللہ جو لا تقربو رہے گا لا تفلو بھی رہے گا، اور جو تقربو ہوا ایک نہ ایک دن آگے پیچھے کبھی خطرناک راستے میں جا سکتا ہے. تین چیز، دو چیز ہو گئی نا، بدنظری کا علاج، نمبر ایک سزا کا استحضار کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، ابھی کینسر کر دے گا بلڈ میں یا گردے خراب ہو جائیں گے، پھر ہاں ہاں کرو گے کوئی حسین نہ یاد آئے گا. ایک صاحب سے ایک نظر بات سے میں نے پوچھا، بہت عاشق مزاج تھا، سہیل ہے کہ نہیں بھائی، چلا گیا؟ اچھا، سب دوست لوگ اور لوگ ہیں، مولانا روح المانی ہیں، امراء القیس ثانی، مولانا روح المانی، امراء القیس ثانی. اس کو یاد رکھیے کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ بد نظری سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، ہمیں تو بالکل عادت پڑی ہوئی ہے، بچپن سے عاشقانہ ذوق ہے. میں نے کہا کہ اگر اس بیٹی کا ابا یا بیٹے کا ابا ایس پی ہو اور پستول لیے کھڑا ہے اور وردی میں ہے ایس پی کی، سپرنٹینڈنٹ پولیس ہے، وہ کہتا ہے کہ آج میں تم سنا ہے کہ آپ بڑے نظر باز ہیں، میں ایک بیٹا بھی اپنا لایا ہوں، ایک بیٹی بھی، ذرا ادھر دیکھیے اور پستول کی گولی بھی دیکھیے اور ہیبت بھی، ناک باڈی بھی ہو اس کی، کیا ہوگا اس وقت؟ میر صاحب بولیے، دیکھنے کی ہمت ہوگی؟ یاد رکھو، جان بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے بھی ہونا چاہیے. مفت کا بھی زہر کوئی دے بس کہہ دو بھائی تمہارا حسن مفت کا ہے مگر میرا ایمان مفت کا نہیں، آسمان والا ہر وقت نظر آئے. لہذا حضرت نے تین علاج بتایا بد نظری کا، نمبر ایک کیا ہے؟ استحضار سزا کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت انتقام نازل فرما سکتا، بلڈ کینسر، گردہ بیکار، ایکسیڈنٹ، کھوپڑی پھٹ گئی، مغز باہر نکل گیا، کسی نہ کسی بلا میں مبتلا کر سکتا. نمبر دو اسباب گناہ سے دوری، کیونکہ دوری کیچڑ زیادہ نہ کرو ورنہ ہاتھی بھی پھسل جائے گا. تقدس مآبی اور عالی جنابی، تقدس مآبی اور عالی جنابی، سمجھا آپ نے؟ بس سمجھ لو، مقام جنابت تک پہنچا دے گا شیطان. حکیل امت نے فرمایا شیطان دھوکے باز بزنس مین ہے، مال اچھا دکھاتا ہے گندی جگہ پہنچاتا ہے، گال اور کالے بال دکھائے گا پھر پیخانے اور پیشاب کی جگہ لے جائے گا. جو بزنس مین اچھا مال دکھا کر خراب مال دے اس کو آپ کیا کہتے ہو؟ فراڈیا. اور 420 اور میر صاحب ہیں بٹے باز، یہ حیدرآباد دکن والوں نے کہا تھا. بس شیطان کی اس دھوکے سے بچو، بہت زبردست خطرناک دشمن. تو دو علاج ہو گیا نا، نمبر ایک کیا ہے؟ نمبر ایک گناہوں کے سزا کا استحضار، نمبر دو اسباب گناہ سے دوری، نمبر تین غلبہ ذکر خداوندی، اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت غالب رہے. جب روشنی ہوتی ہے چمگادڑ وہاں نہیں آتے، اندھیروں میں چمگادڑ جاتے ہیں. انشاءاللہ یہ تین کام، اور اس کے لیے، اس تین نعمت کے لیے بھی اہل اللہ کی صحبت آخر میں ضروری ہے، بغیر بزرگوں کی صحبت کے کچھ ملتا نہیں. آخر میں یہی کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جن کا مرض شدید ہو ان کو آئی سی یو کمرے میں ایڈمٹ ہونا چاہیے. آئی سی یو کا دیکھو، انگریزی داں ہنس رہے ہیں، انگریزی داں. جب سیریس کیس ہوتا ہے یعنی شدید خطرناک بیماری، تو اس کو لکھا رہتا ہے انتہائی نگہداشت کا کمرہ اردو میں، اور انگریزی میں کیا لکھا رہتا ہے؟ آئی سی یو، انتہائی نگہداشت کا کمرہ اس کا نام ہے، اور انگریزی میں آئی سی یو ہے، اور اس میں ایڈمٹ داخلہ لینا پڑتا ہے. تو ایسے لوگوں کو خانقاہ میں کچھ 40 دن کے لیے داخلہ لینا چاہیے، اخلاص کے ساتھ. میرے یہاں بھی آئی سی یو کمرہ ہے، اس کا نام ہی آئی سی یو کمرہ ہے، انتہائی نگہداشت کا کمرہ. روزانہ اس میں کیپسول دیے جاتے ہیں اینٹی بایوٹک، تاکہ ان کی اسٹک جو ہے ٹک ٹک نہ کرے. اینٹی بایوٹک جو ہے ایسی دوا ملتی ہے کہ جس سے قلب روح پر حق تعالیٰ کی محبت چھا جائے. جدھر جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. بس بھائی مجلس ختم کرو، ہم تیاری کیجیے کل سے بھائی 10 بجے کا، شیخ نے فرمان عالی شان جاری کیا ہے اپنے ہیڈ کوارٹر سے کہ بھائی 10 بجے سے شروع اور 11 تک ختم. آج کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی.